راہ پر خار ہے کیا ہو
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے روز اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، مدنی چینل کے سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل. ہمارے سلسلے کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی بہت ہی پیاری کتاب منہاج العابدین، اس سے متعلق الحمدللہ مدنی پھول پیش کیا جاتے ہیں، اس میں سے کو خلاصتاً پیش کیا جاتا ہے الحمدللہ. اور یہ وہ کتاب ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کے اندر، یعنی جو عمل کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے جو سوالات کا رسالہ ہے، مدنی انعامات کا رسالہ، اس میں بھی اس کتاب کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. تو انشاءاللہ آج بھی اسی کتاب سے ہم انشاءاللہ مزید آگے مدنی پھول حاصل کریں گے. آج کے سلسلے میں کیا ہے انشاءاللہ، یہ مفتی صاحب ہی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج سلسلے میں کیا بیان کیا جائے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین کے اندر چوتھے باب میں فکری موضوعات پر کلام فرما رہے ہیں.
ٹھیک ہے
کہ جب آدمی دین پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں بہت ساری فکریں پیدا ہوتی ہیں.
صحیح صحیح.
تدریس کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا. تو گزشتہ سلسلوں میں ہم نے رزق کے تعلق سے، توکل کے تعلق سے، تفوید اللہ، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے تعلق سے جو خلاصہ تھا مضامین کا وہ سنا. آج دو عنوانات پر یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا.
چوتھا باب ٹھیک ہے.
پہلا عنوان ہے رضا بالقضاء.
ٹھیک ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہونا،
قضاء الہی جس کو،
جی، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا،
ٹھیک ہے،
جو درپیش ہو رہا ہے
صحیح،
اس پر راضی رہنا،
ٹھیک ہے.
اور دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے مصائب و آلام اگر درپیش ہوں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا.
صحیح.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ہی حکیمانہ کلام فرمائیں گے مصائب و آلام کے حوالے سے. پہلے گفتگو شروع کرتے ہیں رضا بالقضاء کے حوالے سے. اب رضا بالقضاء کیا ہے؟ کہ جو انسان جس حال میں ہے وہ اس حال میں خوش رہے.
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نابینا پیدا کیا ہے تو وہ اس حالت میں خوش رہے، اگر کسی کو اپاہج پیدا کیا ہے تو وہ اس حالت میں خوش رہے، کوئی اگر غریب ہے تو وہ اس حالت میں خوش رہے.
صحیح.
جس کے ساتھ جو مقدر کر دیا گیا اور جو مقرر کر دیا گیا وہ اس پر راضی رہے.
یعنی یہ صرف اس کے معاملات میں ہے یا نیکیوں اور گناہوں کے معاملے میں، جیسے گناہگار بن گیا اور اس پر راضی رہے، یا یہ معاملات سے متعلق ہی بات ہے؟
قضا کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چار قسمیں بیان کی ہیں.
ماشاءاللہ.
تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی گناہگار ہے تو اس معاملے کا تعلق قضا سے نہیں ہے.
ٹھیک.
اس کی تفصیل ہے.
صحیح.
تو ہم اس پر جب گفتگو کریں گے تو میں اس سوال کا تھوڑا تفصیلی جواب عرض کروں گا، لیکن پہلے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ جو مدعا اور مطلب ہے وہ اس واقعے سے سمجھنے میں آسانی ہو. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ دو افراد کسی نہر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے. مسلمان اللہ کا نام لے کر کانٹا ڈالتا اور دوسرا کافر تھا، وہ اپنے معبودان باطلا کا نام لے کر کانٹا ڈالتا. جو کافر تھا اس کے ہر مرتبہ کے کانٹے یا جال میں مچھلیاں چلی آتی.
صحیح.
اور وہ ٹھیک ٹھاک اس نے مچھلیاں جمع کر لی شام تک، لیکن جو مسلمان تھا پورے دن میں بمشکل ایک مچھلی کانٹے میں پھنسی اور وہ بھی پھدک کر واپس چلی. اس مسلمان پر مامور جو فرشتہ تھا تو وہ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے تھوڑی حیرت ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے خطاب فرمایا اور اس مسلمان کا جنت میں جو محل تھا وہ دکھایا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کہ اس مسلمان کا جنت میں یہ محل ہے.
ماشاءاللہ.
تو فرشتے نے کہا کہ اگر اس مسلمان کا جنت میں یہ محل ہے تو پھر اسے مچھلیاں نہ ملنے کی جو تکلیف اور پریشانی ہے کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ اکبر.
پھر اس کافر کا انجام دکھایا. اس کا انجام دیکھ کر فرشتے نے کہا کہ جو کچھ نعمتیں دنیا میں لوٹ رہا ہے اس میں ہزارہا گنا اضافہ ہو جائے تو بھی کچھ نہیں، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی دردناک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ جو معاملہ فرمائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر راضی رہے.
ٹھیک.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان کی مناسبت سے دو وجوہات بیان کی ہیں کہ آخر راضی رہنا کیوں ضروری ہے.
صحیح.
فرمایا ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان غریب ہے, اب وہ سوچ رہا میں امیر ہو جاؤں, میں امیر ہو جاؤں, میں امیر ہو جاؤں. یہ جو تفکرات ہیں اس کے سارا دن شب و روز اور آٹھوں پہر اس کے گرد جو ہے وہ گھومتے رہیں گے.
صحیح.
اب یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ رضا بالقضا کا معاملہ ہو یا تکالیف پر صبر کا معاملہ ہو, مثال کے طور پر ایک شخص کو ٹھوکر لگی اور ٹانگ ٹوٹ گئی, اب وہ صبر کرے گا, شکوہ شکایت جزا فضا نہیں کرے گا, یہ ہے صبر.
ٹھیک ہے.
لیکن وہ علاج نہیں کروائے یہ صبر نہیں ہے.
صحیح.
علاج کرنا ایک دوسری چیز ہے.
ماشاءاللہ.
اسی طریقے سے اگر کوئی محتاج ہے, غریب ہے, انتہائی تنگ دست ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رزق کے لیے کی تلاش میں نہ نکلے.
ٹھیک ہے.
اور ایسی پوزیشن نہ چاہے کہ جو جس سے اس کا حال ذرا خوشحال ہو جائے.
ٹھیک ہے.
محتاجی دور ہو جائے. اس کا کوشش کرنا, تگودو کرنا, وہ کوئی مضموم نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
جس پہلو پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حالت پر راضی نہ ہو.
صحیح.
اور راضی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے. وہ اس حالت پر راضی ہو کہ میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتوں کا بھی سوال کرتا رہے, بمقابلہ اس کے کہ جو آہ و فغاں کرتے رہتے ہیں اور شکوہ اور شکایت کرتے رہتے ہیں.
اسباب وہ بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں.
اسباب وہ بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں,
ساتھ ہی وہ
دونوں ہی اسباب اختیار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اپنی حالت پر پرسکون ہوتا ہے.
صحیح صحیح.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے تفکرات میں تمہارا قلب مشغول رہے گا تو عبادت کے لیے فراغت نصیب نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور جب فرمایا تمہارے پہلو میں تو ایک ہی دل ہے اور اس کو تم نے تفکرات سے بھر دیا, جو بھی موجودہ حالت ہے, اب ایک انسان بس میں سفر کر رہا ہے, وہ سارے راستے ہی سوچتا ہو جائے کیا حالت ہے, کیا ہو گیا, پسینہ آ رہا ہے, یہ کوئی زندگی ہے, یہ کوئی مطلب کہ لائف ہے, میں کیسے گزر رہا ہوں, میرے پاس کوئی گاڑی ہوتی میں اس میں سفر کرتا, تو یہ کیا ہے, یہ بے صبری ہے, یہ قضا پر راضی نہ رہنا ہے.
ٹھیک ہے.
جو اس سے حالات درپیش ہوئے اس کا سامنا کرے خوش دلی کے ساتھ, اور اگر تبدیلی لانا چاہتا ہے, بہتری کسی اور چیز میں دیکھتا ہے, تو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس وقت جو ایک بے چینی اور تفکرات اور منتشر خیالی اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یعنی ایک دماغ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے, تو پھر انسان عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, اور جو دنیا کی مذمتیں بیان کی جاتی ہیں ان مذموم پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس طرح کی دنیا کی چاہتیں جو عبادت سے روکتے ہیں.
ٹھیک. انہیں ابھی تک جو میں سمجھ سکا, جو شکوے کا معاملہ ہے وہ یہ نہیں کہ دوسرے ہی سے کرے, خود دل میں سوچنا, تفکرات تاری کر دینا, یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا.
رضامندی اور ناپسندیدگی ایک قلبی معاملہ ہے.
ٹھیک ہے. اظہار ضروری نہیں.
شکوہ تو یہ ہے کہ جب مطلب بے صبری کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ شکوہ کرے.
ٹھیک ٹھیک.
لیکن یہاں رضا بالقضا کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس میں اگر دل سے بھی راضی نہیں ہے,
صحیح,
تب بھی وہ رضا بالقضا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے مقرر کردہ معاملات پر راضی نہ رہنے کا جو عنصر ہے وہ تو پایا جائے گا.
صحیح صحیح.
اگرچہ کہ زبان سے شکوہ نہ کرے.
ٹھیک.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول لکھا, ان حسرت الامور المادیہ, جو ماضی بیت چکا اس پر حسرت میں پڑے رہنا, یوں ہو جاتا یوں ہو جاتا, وہ تدبیر العطیہ, اور آئندہ کے متعلق مسلسل تفکرات دل میں قائم رکھنا, فرمایا قد ذهبت ببرکت ساعتک لہذه، جو موجودہ وقت ہے اس کی برکتیں ختم کر دیتا ہے.
صحیح،
جو موجودہ وقت ہے یہ سب سے اہم ہے،
اسی میں آپ نے اس کو خرچ کر دیا،
وہ سب سے اہم ہے، اور اس وقت کو بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کرو.
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ سیاحت کے لیے جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ مری وغیرہ جایا کرتے ہیں، اور ہم نے اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ بعض اوقات مری کے سفر کے اندر گھنٹوں ٹریفک جام ہو جاتا ہے. سنا ایک ہی روڈ ہے، میں تو کر نہیں گیا کبھی، ایک ہی روڈ ہے اور وہ جام ہو جائے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں. ایک مثال ہے، کوئی سیاحت کے لیے کسی جگہ پہ جاتا ہے، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تودے گر رہے ہیں، بہت سارے مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور کر کے آسانیاں پیدا فرمائے.
آمین آمین.
اب کوئی شخص اس طرح پھنس گیا، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بھی حالات ہیں اس کا سامنا کرے.
صحیح.
اور جس مقصد سے گیا ہے، وہ آؤٹنگ کے لیے اور پر فضا مقامات دیکھنے کے لیے، اور ظاہر بات ہے اگر کوئی بےہودگی اور بے پردگی نہیں ہوتی، اگر بندہ خود ہی جاتا ہے اور دو چار دن رہ کر آ جاتا ہے، تو کوئی ایسا ممنوع شرعی کام بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کسی مصیبت میں پھنس گیا، ایک تو یہ کہ اس کو فیس کرنا، اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کا پورا سفر اور مقصد ہی ضائع ہو جائے گا.
صحیح.
یہ آہو فغاہ میں کرتا رہا اور ٹینشن لے لی اور اپنے اوپر جو ہے وہ کسی ایک چیز کو طاری کر دیا، تو کہنے والے لوگ کہیں گے لو جی اس کا سفر گیا،
حالانکہ وہ ریلیکس ہونے گیا تھا،
پرسکون
ہونے کے لیے گیا تھا، لیکن
اس کے پاس دو طریقے تھے.
ٹھیک ہے،
ایک ٹھیک ہے جو بھی حالات پیدا ہوئے اس پر پرسکون رہتا،
ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ کہ اس کو اپنی ذہنی بے چینی کا سبب بنا لیتا. تو زندگی میں بھی قدم قدم پر یہی ہوتا ہے.
صحیح.
ہمارے جو زندگی کے مسائل ہیں، وہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہماری مس مینجمنٹ یا مس کنٹرول کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ہم ان کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے جس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے.
صحیح.
تو یہ جو تعلیمات ہیں شریعت مطہرہ کی، دیکھیے یہ ایک جو انسان کی دماغی کیفیت ہے، جو فکر انسان کی فکر اور خیالات ہیں، یہ ان کی تربیت کر رہے ہیں یہ اصول ضوابط، کہ انسان کس طریقے سے جو ہے وہ مطمئن رہ سکتا ہے، کس طریقے سے راحت میں رہ سکتا ہے، اور اس کی جو آخرت ہے وہ کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ پوائنٹ انسان کی وہ تربیت کر رہی ہے جو اس کی دنیا ہی نہیں آخرت بھی بہتر بنا رہی ہے.
بالکل، جب یہ آپ فرما رہے تھے میں سوچ رہا تھا، آج کل بڑے بڑے منٹور ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دے کر یہ باتیں سیکھنے جاتے ہیں، اور حیران کن طور پر سید الامام غزالی نے بہت اعلیٰ قسم کی باتیں الحمدللہ ارشاد فرمائی.
اب دوسری وجہ، قضا پر راضی رہنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان راضی نہیں رہتا، ایک اندھا کہتا ہے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا میرے رب نے، ایک گونگا کہتا ہے مجھے میرے رب نے گونگا کیوں پیدا کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے اظہار ناراضگی ہے. اور بندہ تو مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے، اسے تو مطیع اور فرما بردار بننا ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالی سے اظہار ناراضگی کرتا ہے تو اس کی تو آخرت برباد ہو جائے گی. تو یوں جو اظہار ان شکووں میں بالواسطہ کئی واسطوں کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار ناراضگی ہے. اگر یہ واسطے نہ ہوں تو یہ اظہار ناراضگی کفر ہو جائے. لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست شکوہ ہر انسان نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے حال کو وہ اچھا نہیں کہہ رہا ہوتا،
ٹھیک ہے،
تو اپنے حال کو اچھا نہ کہنا بے صبری تو ہے، شکوا تو ہے، اپنے حال پر راضی نہ رہنا تو ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تکالیف کے اندر، مصیبتوں کے اندر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اظہار ناراضگی کر دیتے ہیں، اور یہ کفر ہے، کفر میں پڑ جاتے ہیں. جیسے یہ جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، 28 کلمات کفر. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کسی خاتون نے, غالباً خاتون ہی تھی, اس نے کوئی مکتوب لکھا تھا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اور اپنے حالات بیان کیے ہوں گے, تو اس ایک مکتوب میں 28 کفریات تھے.
استغفر اللہ, استغفر. ایک ہی مکتوب,
ایک مکتوب میں. تو اس پر پھر امیر اہل سنت نے, مطلب وہ مکتوب
جس پر اپنے حالات بیان کیے, شکوے شکایتیں, اس میں
کی طرف بھیجا, اور پھر وہاں سے ہر ہر جملے پر جو ہے وہ متعین حکم بیان کیا گیا, اور پھر اس کی بھی اصلاح کی گئی ہوگی, اور پھر وہی جملے لا کر ایک رسالہ کی صورت میں شائع کر دیا گیا تاکہ لوگ اس طرح کے جملے کہنے سے محفوظ رہیں اور یہ جان سکیں کہ ان جملوں کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکوا کرنا, شکایت کرنا, جو بھی صورتحال بندے کے ساتھ ہے اس کو برا کہنا, تو یہ کفران نعمت ہے.
صحیح
کہ اللہ تعالی نے تو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں, بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں, ان کا تو شکر ہی نہیں ادا کرتے. انسان جس بھی حال میں ہے, اندھا ہے, وہ کوئی شکوا کرے, اس کے پاؤں تو ہیں, اس کے ہاتھ تو ہیں, اس کے کان تو ہیں, کتنی ساری نعمتیں اور دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہو نا, رضا بالقضاء,
قضاء الہی,
یہ رضا نام کس چیز کا ہے؟
ٹھیک ہے,
فرمایا رضا نام ہے غصے کو ترک کر دینے کا.
ماشاءاللہ,
مطلب ایک قلبی بے چینی اور شدت مزاج کو غصہ کہتے ہیں نا, غصے کو ترک کر دینے کا نام ہے. اور فرمایا غصہ کسے کہتے ہیں؟
ماشاءاللہ,
غصہ ایسی چیز کو اولا اور بہتر کہنے کا نام ہے جو قضائے الہی کے خلاف ہو.
صحیح.
مثلا ایک اندھا کہے میری آنکھیں کیوں نہیں ہیں, تو وہ اس چیز کو بہتر کہہ رہا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے. تو اس چیز کو بہتر کہنا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے, یہ غصہ ہے.
صحیح.
یعنی یہ اظہار ناراضگی ہے.
ٹھیک.
تو رضا نام ہے اس کیفیت پر راضی ہو جانے کا, اور ضد غصہ ہے یا ناراضگی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کی کیفیت بیان کر دی گئی.
ماشاءاللہ.
پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جن سے قضا متعلق ہوتی ہے.
ٹھیک.
جس کی اہمیت یہاں بیان کی جا رہی ہے.
ماشاءاللہ.
کہ انسان اس پر راضی رہے, وہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ان میں کس کس طرح راضی ہو, وہ اس راضی رہنے کی کیفیات کیا کیا ہوں گی.
ٹھیک ہے.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ رضا کا تعلق چار امور سے ہوتا ہے, نعمت کے ساتھ, شدت کے ساتھ,
شدت
جی, خیر کے ساتھ, اور شر کے ساتھ.
ٹھیک.
اب اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں. اب نعمت کے ساتھ رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسے نعمتیں دی ہیں, جیسے ہمیں آنکھ دی ہے, زبان دی ہے, ہاتھ عطا فرمائے ہیں, قوت عطا فرمائی ہے, عقل عطا فرمائی ہے, جو بھی نعمتیں ہیں ہم اس پر راضی رہیں, یہ واجب ہے ہم پر کہ ہر نعمت پر راضی رہنا یہ واجب ہے. اب مثال کے طور پر ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کیوں دے دی, تو یہ اس نعمت پر راضی نہ رہنا ہے جو کہ ہرگز جائز نہیں ہے. تو نعمت پر بھی راضی رہنا, ایک تو وہ صورتحال ہے نا کہ انسان کسی مصیبت میں اس حال میں وہ راضی رہے.
ٹھیک ہے.
ایک یہ نعمت پر بھی راضی رہنا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں, یہ بھی واجب ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری صورتحال یہ ہے, یعنی رضا جس چیز سے متعلق ہوتی ہے, جس کیفیت اور حال سے متعلق ہوتی ہے, وہ ہے شدت. مثال کے طور پر ایک انسان سختی میں ہے. اب سختی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے, ہاتھ تنگ ہونا بھی سکتی ہے اور بار بار کوئی بیمار ہو گیا گھر میں، کوئی بچہ جو ہے وہ گر گیا، بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی، سکتی ہے. تو اب جو کچھ ہوا اس پر راضی رہے کہ یہ میرے ساتھ لکھا تھا، میرے ساتھ مقدر تھا، میں اس پر راضی. تو شدت اور میں جو تکالیف پہنچتی ہیں، جو مصائب اور آلام پہنچتے ہیں، ان پر راضی رہنا یہ بھی ضروری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہ لکھا ہے کہ اس پر بھی صبر واجب ہے.
ٹھیک ہے،
کیونکہ اگر یہ بے صبری کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ رضا الہی کے خلاف اظہار کر رہا ہے. اس پر بھی صبر کرنے کی تاکید ہے.
ٹھیک ہے.
تیسرا پہلو یہ ہے کہ انسان ایک ہے نعمت اور ایک ہے خیر، دونوں میں قدرے فرق ہے. خیر کہتے ہیں نیکیاں کرنے کو، بھلائیاں کرنے کو، اعمال بر کرنے کو. مطلب خیر کا تعلق عبادت پر بھی آتا ہے، غیر عبادت پر بھی آتا ہے، احسان پر بھی آتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی پر بھی آتا ہے. مطلب نیکی کے کام کو خیر کہتے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو اب ایک بندہ وہ ہے جسے خیر کی توفیق ملی.
صحیح.
مثال کے طور پر وہ مدنی قافلوں میں چلا گیا، دین سیکھنا شروع کر دیا، تلاوت قرآن کا شوق بیدار ہو گیا، اس کے اندر جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کا جذبہ بیدار ہو گیا اور یہ کام اس نے کرنا شروع کر دیے. تو یہ جو یہ کام کر رہا ہے اس پر بھی وہ رضا بالقضاء کا اظہار کرے.
ٹھیک ہے.
اس پر یہ سمجھے، یہ تصور کرے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ کیفیت ہو رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو رہی ہے.
ٹھیک. یعنی اگر اپنی طرف نسبت کرتا ہے وہ تو پھر یہ اس کے خلاف.
جس طریقے سے ایک انسان کو مال ملتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کمایا، میں نے چھینا، تو یہ مطلب کہ شکر ادا کرنا نہیں ہے.
صحیح.
وہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے،
اس نے مال عطا.
گھر سے تو بہت سارے لوگ نکلتے ہیں، سودے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن مجھے اس سے فائدہ پہنچا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے. چوتھی چیز ہے شر. اب شر جو ہے خود ایک بری چیز کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہاں رضا بالشر سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کوئی نقصان اگر پہنچ رہا ہے تو اس پر وہ راضی رہے.
ٹھیک ہے.
شر شر ہی ہوتا ہے.
صحیح.
شر میں مبتلا نہیں ہونا.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر کہیں شر پہنچا ہے، کوئی نقصان پہنچا ہے، اس پر وہ راضی رہے. میں ایک دنیاوی مثال سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہوں، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذرا دوسرے طریقے سے ایک بڑی ہی دقیق اور مشکل بحث کی ہے، وہ میں نے یہاں چھوڑ دیے. تو یہ وہ چار چیزیں ہیں جس سے رضا بالقضاء متعلق ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر کوئی انسان مثال کے طور پر شرابی ہے، سود کھاتا ہے،
صحیح،
ڈاکو ہے، چور ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ اس کیفیت کو قسمت کا لکھا سمجھے گا؟
صحیح.
کیا وہ اس پر راضی رہے گا؟ ہرگز نہیں.
ٹھیک ہے.
ہرگز نہیں.
یہ اس کے خلاف ہے، یہ شر کی جو کیفیت ہے بیان کر رہے ہیں.
اس لیے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے.
صحیح.
وہ فرمایا گیا ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب یہ برائی کے راستے پر چلا ہے تو یہ اس کا چلنا اس کی رضامندی سے ہے. یہ ایک الگ بات ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے چلنے میں جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اس طاقت کا جو استعمال اس نے کیا ہے،
اس کا اپنا کسب ہے.
وہ اس کا اپنا کسب ہے.
ٹھیک ہے.
یہ چاہتا تو اس طاقت کو نیک راستے پہ چلا سکتا.
صحیح,
تھا.
صحیح.
تو جو بدیہیات ہیں، جو واضح چیزیں ہیں، وہ تو واضح ہیں.
صحیح.
کوئی اپنی کیفیت کو دیکھ کر اس کو قسمت کا لکھا قبول کرے،
ٹھیک
ہے، یہ اس کی نادانی ہے.
صحیح.
جو برائیوں میں پڑا ہو، جوئے میں مبتلا ہو، رذائل میں مبتلا ہو، قتل و قتال میں مبتلا ہو، تو اسے اس حالت سے نکلنا پڑے گا.
صحیح،
نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ جو تقدیر ہے اس کی قسمیں ہیں. تقدیر کی ایک قسم وہ ہے کہ جو اسباب کے ساتھ متعلق ہے.
ٹھیک ہے،
کہ بندہ اگر یہ کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا.
صحیح،
اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا. تو اسے کیا پتا کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہوا کوئی اٹل فیصلہ ہے یا میرے اپنے اسباب کی بنیاد پر ہے.
صحیح،
تو ان کو اسباب پر ہی معمول کرنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے،
تو یہ سوچے کہ یہ میرے اپنا کیا دھرا ہے، مجھے یعنی یہاں آنا ہے.
صحیح، تو اب یہ شر کا جو لفظ ہے سے مراد نقصان ہوا، وہ معنی جو آپ نے ابھی تفصیل،
جی
وہ الگ چیز ہے،
وہ ایک الگ ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک.
اب ایک اور گفتگو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے کسی کو نعمتوں سے نوازا.
صحیح،
تو اب تک ہم نے یہ بحث کی نا کہ بھی وہ ان نعمتوں پر راضی رہے.
ٹھیک ہے،
تو اگر کوئی بندہ ان نعمتوں میں اضافہ مانگتا ہے تو کیا یہ اضافہ رضا بالقضاء کے خلاف ہے؟
صحیح،
یا موافق ہے؟
ٹھیک ہے،
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں جو ملی بندے کو اس نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا.
ٹھیک ہے،
اور شکر ادا کرنے کے بعد اس نے مزید نعمتوں کو سوال کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استدلال کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دودھ پیش کیا جاتا تو فرماتے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت فرما اور مزید اضافہ فرما.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو نعمت پر شکر بھی کر رہے ہیں، برکت قرار دینا شکر ادا کرنا ہے.
ٹھیک ہے،
اور یہ بھی فرما رہے ہیں زد وزدنا منہ،
زیادتی کی دعا،
اے اللہ اس نعمت میں مزید اضافہ فرما.
سبحان اللہ.
تو اگر انسان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں میں اضافے کا سوال کرتا ہے تو یہ رضا بالقضاء کے خلاف نہیں ہے.
یعنی انہی نعمتوں یا کوئی اور بھی نعمت طلب کرتا ہے، جیسے ایک نعمت اور ملی ہوئی ہے لیکن دوسری نہیں ہے،
اور بھی نعمت اگر مانگتا ہے یہ، تو میں نے عرض کیا نا کہ دو کیفیتیں ہیں.
ٹھیک ہے،
ایک ہے اس کے ساتھ جو بھی صورتحال ہے اس پر وہ راضی ہے.
ٹھیک ہے،
قلبی طور پر پوری طرح مطمئن ہے،
جو ملا وہی میرا قدر ہے،
مطمئن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا میں راضی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی حالت کی تبدیلی کی دعا کرتا ہے.
ٹھیک ہے،
بہتری چاہتا ہے.
صحیح،
یہ ایک جدا گانا چیز ہے.
ٹھیک ہے،
اور یہ بہتری چاہنا کوئی منع نہیں ہے.
صحیح،
منع ہے اپنی حالت پر روتے رہنا.
صحیح صحیح،
یہ منع ہے.
ٹھیک ہے، اس میں بھی پھر اچھی نیتیں اور دکھاوا اور یہ ساری چیزیں
ظاہر بات ہے. جب یہ مثال کے طور پر کوئی شخص بے اولاد ہے، کئی سال ہو گئے شادی کو،
صحیح
اولاد ہی نہیں ہو رہی، یہ راضی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں.
صحیح،
لیکن اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے گا تو مجھے خوشی حاصل ہوگی، میں تیرا بندہ ہوں. تو کیا ہے کہ اس پر راضی رہا، قلبی طور پر مطمئن رہا، اور جو نعمت اولاد ہے اس کا یہ طلبگار ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جی میرے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہے، فلاں جو ہے اس کے یہاں تو اتنے بیٹے ہیں، وہ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو میں بھی کروں فخر تکبر، اس بنیاد پر وہ اولاد مانگتا ہے، تو یہ اس کی نیت کی خرابی ہوگی.
صحیح،
تو ظاہر بات ہے بندہ جب نعمتیں مانگے گا تو اس کے جو بھی پس منظر اور تقاضے ہیں اس کو سامنے اس کو رکھنا ہوں گے.
ٹھیک ہے، تو کالز بھی موجود ہیں.
اچھا،
ایک کال لے لیتے ہیں.
میرا نام وحید احمد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، الحمد للہ ثم الحمد للہ، اسباب کے تصوف بہت ہی خوبصورت، بہت پیارا اور مدینہ مدینہ پروگرام ہے جس کو میں برہار کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے مس نہ ہو. الحمد للہ تمام قسطیں یا سلسلے جتنے بھی آئے ہیں الحمد للہ میں اس کو بڑے شوق اور بڑے غور فکر سے سن رہا ہوں. اور جناب مفتی صاحب بہت ہی مدلل، بہت خوبصورت انداز میں، دل نشین آواز میں ایک ایک لفظ کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. تو میں ایک التجا کروں گا کہ اسباق تصوف کی تمام جتنے بھی سلسلے ہو رہے ہیں اس کو ایک لازمی طور پہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ ڈال دینی چاہیے تاکہ جب کبھی ضرورت ہو تو اس کو دوبارہ بھی سنا جا سکے آسانی کے ساتھ. اور مفتی صاحب کی خدمت میں ایک چھوٹا سا ایک یہ بھی سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے کہ کیا بغیر کسی سے کچھ کہے وہاں سے کوئی ایک فٹ دو فٹ کا پیس یا آدھے فٹ کا پیس بندہ لا سکتا ہے کاٹ کے کینچی سے؟ یہ ایسا کرنا گناہ ہے. کائنڈلی اس بارے میں میری شرعی رہنمائی فرما دیں کہ بغیر پوچھے وہاں سے کاٹ کے لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں آپ کے جواب کا آپ کے مدنی پھول کا انتظار کر رہا ہوں.
خانہ کعبہ کا غلاف ہر آدمی وہاں سے کاٹنا شروع کر دے کیا ہوگا؟
ختم ہو جائے گا. بولتے
غلاف کا مطلب ہے یعنی عمارت ہے نا خانہ کعبہ, پتھر سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے, اس عمارت کی تعظیم کی بنیاد پر اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کی ہیبت ایک پیدا ہو اور اس عمارت کی عزت کیا ہے. یہ عام عمارت نہیں ہے, لہذا ایک لباس پہنا دیا گیا. جیسا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو غلاف میں مطلب کہ لپیٹ کر پھر رکھا کرتے ہیں, تو اب ہر ایک کینچی لے کر کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آہستہ 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 ایک مہینہ بھی نہیں لگے گا, ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہو جائے گا.
لیں گے پھر تھوڑا تھوڑی لیں گے, وہ تو پھر بہت زیادہ لیں گے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا سوچنا ہی غلط ہے.
ٹھیک ہے,
یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے.
صحیح.
اور اس غلاف کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ سامنے آ گیا کہ اس کا مقصد ہے اس کو ڈھانپنا, اس کی عزت افزائی کرنا اور اس کی تکریم کرنا, تو اس سے غلاف کاٹنا اس کی تکریم کے وسیع خلاف ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کی اپنی نہیں ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں, تو اس چیز کے متعلق آپ آنکھ بند کر کے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اس کو لے آؤں؟
صحیح, اللہ کا گھر ہے حضور.
آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے, یہ غلاف ہے کیا.
ٹھیک ہے,
تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو غلاف ہے یہ حکمران لوگ اپنے پیسوں سے جو ہے وہ بنواتے ہیں, بعض وقتوں میں ممکن ہے یہ بیت المال کے پیسے سے بنتا ہو. فی الوقت جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے یہ کس کے پیسوں سے بنتا ہے یہ واضح نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
مطلب ممکن ہے جو وہاں کے رہنے والے علماء ہوں وہ جانتے ہوں.
ٹھیک ہے,
جیسے مدرس مسجد الحرام شیخ علامہ محمد مالکی الوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے مکہ المکرمہ کے عالم گزرے ہیں. 2005 یا 2006 میں ان کا انتقال ہوا ہے, 4 یا 5 میں ہوا شاید. بہت بڑے عالم دین تھے اور ایک عرصے تک یہ خود مسجد الحرام میں درس حدیث دیتے رہے ہیں اور ان کے والد ماجد پوری زندگی درس دیتے رہے ہیں.
ماشاءاللہ,
آج بھی ان کا بنایا ہوا مدرسہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے.
ماشاءاللہ,
وہاں طلبہ پڑھتے ہیں, میلاد کی محافل ہوتی ہیں.
سبحان اللہ,
اور میری بھی حاضری ہوئی ہے.
ماشاءاللہ,
حضرت جب زندہ تھے 2002 میں حاضر ہوا تھا. زیارت بھی کی, سند حدیث پہ حاصل کی.
سبحان اللہ,
تو وہاں کے جو رہنے والے علماء ہیں شاید وہ بہتر جانتے ہوں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. یہ وقف ہو جاتا ہے یا یہ بیت المال کی ملکیت ہے یا یہ حکمراں اپنے ذاتی پیسوں سے بنواتے ہیں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں خانہ کعبہ کے غلاف کو لایا جاتا ہے.
جی جی,
اور اندرونی کہانی یہ ہے کہ وہاں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچتے ہیں.
ٹھیک ہے,
عام طور سے بیچتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ کاٹ کر خادموں میں تقسیم کر دیا تو وہ خادم اب اسے بیچتے ہیں.
خدام میں تقسیم ہوتا ہے.
ہاں, اب خدام میں تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ ایک سوال ضرور ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن سوال کا جواب اس وقت ملے گا کہ جب ہمیں حتمی طور پر یہ پتا ہوگا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اگر تو کسی نے ذاتی سرمایہ پر بنوایا تھا اور پھر اس نے اجازت دے دی ٹھیک ہے بانٹ دو, تو وہ اس کا مختار تھا, مالک تھا, ایسا کر سکتا ہے. تو اب جو سوال کیا گیا تب بھی وہ اس بات کو تو پسند نہیں کرے گا کہ جتنا عرصہ یہ خانہ کعبہ پر چڑھا رہے, لوگ اسے کاٹتے رہیں, یہ اس کی منشا اور مقصد کے خلاف ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور خود خانہ کعبہ کی تقریم کے بھی خلاف ہوگا. تو اس لیے جو لوگ لاتے ہیں ان کے لانے میں مختلف پہلو ہیں, گنجائش کے بھی پہلو بن سکتے ہیں. ان لانے والوں کی ذمہ داری ہے
وہ تحقیق
کہ وہ تحقیق ہو تو لے کر آئیں, ورنہ نہیں لے کر آئیں.
ٹھیک ہے.
تو بہرحال ہم کاٹ کر نہیں لا سکتے.
ٹھیک ہے, اس کی اجازت نہیں. سلسلہ ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے, اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کا جو پیج ہے فیس بک کا, اس کے اوپر بھی الحمدللہ اس کے کلپس وغیرہ, اس کے احکام تجارت کے, دارالافتاء کے سلسلے کے موجود ہوتے ہیں, وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں.
اچھا, دو چیزیں بیان کرنی تھی آج ہم نے.
جی جی,
اگر چارٹ بنا ہو تو دکھائیے گا. مصائب و تکالیف جو ہیں ان کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو وجوہات بیان کی. اب ہم اگلے چیپٹر پر آ گئے.
ٹھیک ہے, رضا الہی, رضا بالقضاء ختم,
وہ عنوان ختم ہو گیا. اب اگلا چیپٹر ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبر دو وجہ سے ضروری ہے.
ٹھیک.
ایک یہ کہ صبر کی بنیاد پر عبادت تک پہنچ کر اپنا مقصد حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ صبر کرنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے. اب جو پہلا عنوان ہے اس کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چار نکات بیان کیے ہیں,
ماشاء اللہ.
اور دوسرا جو عنوان ہے اس کے تحت 10 نکات بیان کیے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو وہ ذرا انہوں نے چھپائے ہوئے تھے,
ابھی
ون بائی ون بیان کرتے ہیں
انشاءاللہ.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. اچھا, صبر جو ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ الایمان نصفان, ایمان کے دو حصے ہیں.
ٹھیک ہے.
پورے ایمان کے, فنصفن فی الصبری ونصفن فی الشکری.
ماشاءاللہ.
حدیث پاک ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں, آدھا حصہ صبر میں ہے اور آدھا حصہ شکر میں ہے.
سبحان اللہ.
صبر کی اتنی اہمیت ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ شیطان کے تو بہت سارے ہتھیار ہیں, اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان بے صبرا ہو جائے. اس کے بے صبرا ہونے کی بنیاد پر وہ اس سے پھر بڑے گناہ کرواتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صابر رہنے کی ترغیب دلاتے ہوئے صبر کے فوائد بیان کر رہے ہیں.
صحیح.
صبر کرنے والوں کو کیا کچھ ملتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور صبر کرنا کیوں ضروری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرکزی فائدہ یہ بیان کیا کہ صبر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت کو انجام دے سکے اور جو عبادت کے تقاضے ہیں وہ پورے کر سکے. اب کیوں صبر کیا جائے اور کیا اس کو فوائد حاصل ہوں گے. فرمایا, نمبر ایک, کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں مشقت نہ ہو. صبر کا فائدہ کیا کہ عبادت ہو سکے, اس لیے کہ عبادت کے لیے بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. مطلب آپ کا دل نہیں چاہے گا تلاوت کو قرآن کرنے کے لیے, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اپنی اور چیزوں کو ترک کر کے ترجیح دے کر تلاوت کرنی پڑے گی. نماز کے لیے اٹھنے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی. زکوٰۃ دینے کا دل نہیں چاہے گا, مالی نقصان انسان کی فکروں پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا, مشقت اٹھانی پڑے گی. تو کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جس میں نفس کو نہ مارا جاتا ہو. عبادت نفس پر سختی کر کے کی جاتی ہے, اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کی جاتی ہے. تو اگر صبر انسان کے اندر نہیں ہوگا, وصف صبر, صبر کی خوبی ہے انسان کے اندر نہیں ہوگی, تو تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ اسے عبادت کی توفیق بھی کم ملے گی.
ٹھیک.
مطلب وہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا,
مشقتیں آئیں گی, وہ جھیل نہیں سکے گا,
اس کا ذہن ہی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
جھیل تو وہ سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
ہمت تو اس کے اندر بڑی ہے. اصل چیز ہے ذہن سازی کی.
ٹھیک ہے,
تو جب یہ ذہن بن جائے کہ مجھے صبر کرنا ہے, اور پھر صبر کی پھر مختلف صورتیں ہیں, ایک تکلیف پر صبر ہوتا ہے, ایک نفسانی خواہشات پر صبر ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ بولنے پر بھی صبر ہوتا ہے, کسی کی بات غور سے سننا, توجہ سننا, اپنے آپ کو روک کے رکھنا, یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے. تو صبر کا دائرہ بڑا ہی وسیع ہے, صبر کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے.
صحیح.
لیکن یہاں خاص طور پر عبادات کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری خوبی یا دوسرا فائدہ صبر کرنے کا, انسان نیکی کرتا ہے تو احتیاط ضروری ہے, اور احتیاط بغیر مشقت کے نہیں ہوتی.
صحیح.
مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کرنے لگا ہے, ایک وضو کرنا ہے بے دھیانی میں, پانی لیا, چپ 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 مار کے فارغ ہو گیا, آدھا ہاتھ سوکھا ہے تو جناب یہاں سے جو ہے وہ کانوں کی لوک تک پانی نہیں پہنچا, چہرے کا حصہ خشک ہے, تو پاؤں کے جو ہے وہ جو ٹخنے ہیں وہ ابھی گیلے نہیں ہوئے. ایک وضو کرنے والا یہ بھی ہوتا ہے.
صحیح.
جس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا ویل للعقاب, ایسی ایڑیاں جہنم کا ایندھن بنے, یعنی خشک رہنے والی ایڑیوں کے متعلق فرمایا گیا. تو ایک وضو کرنے والا وہ ہے جو بے احتیاطی سے وضو کر رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو احتیاط سے وضو کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں کون ڈال رہا ہے.
ٹھیک ہے.
احتیاط سے وضو کرنے والا اپنے ذہن کو وہ حاضر رکھتا ہے, اور ایک ایک چیز پر دھیان دیتا ہے, اپنی توجہ کو تقسیم نہیں ہونے دیتا, اور اپنے کام کو بہت احتیاط سے کر رہا ہے.
صحیح.
تو جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو احتیاط ضروری,
احتیاط میں مشقت,
اور احتیاط میں مشقت, اور مشقت بغیر صبر کے نہیں ملے گی.
صحیح.
تو پتہ ہے چلا کہ صبر بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
تیسرا فائدہ, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار محنت ہے, اور جو اس میں ہوگا اسے مصائب ضرور آئیں گے. ہم دنیا میں رہتے ہیں نا,
بے شک.
تو دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے, جانچ کی جگہ ہے, تو اب اس میں تو مصائب آنے, یہ زندگی کا لکھا ہے.
ٹھیک ہے.
کوئی ٹال نہیں سکتا.
ہو گئے.
کوئی گھرانہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں میت نہیں ہوگی.
صحیح.
ماں باپ ہیں, انہوں نے چلے جانا ہے.
ٹھیک ہے.
جو جوان ہیں وہ بھی کچھ سند لے کر نہیں آئے
کہ جناب
کی جوانی میں نہیں جا سکتے. مطلب ہر گھر سے جنازہ اٹھنا ہے, تو زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں.
مطلب
اہل و عیال, رشتہ دار, بھائیوں, دوستوں کا مرنا, انسان کا خود مختلف امراض میں مبتلا ہونا, لوگوں کا انسان کی جان کے پیچھے پڑ جانا, عزت کے پیچھے پڑ جانا, اسے حقیر جاننا, غیبتیں کرنا, الزام تراشیاں کرنا, یہ سب کچھ صبر کے مواقع فراہم کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان کا کوئی مالی نقصان ہو جانا, تو یہ چار پانچ مرکزی اقسام تکالیف کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے, اس طرح کے معاملات ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہیں.
صحیح.
تو یہ معاملات تو آئیں گے ہی آئیں گے, کہیں نہ کہیں آتے ہی ہیں. اب دو راستے ہیں, ان پر انسان جو ہے وہ اپنے دل کو جلائے اور برداشت کرے اور فیس کرے, اور ایک یہ کہ رونا دھونا کرے, بے صبری کا مظاہرہ کرے. نہیں, صبر میں ہی حل ہے.
صحیح.
اور صبر جو کرتا ہے اسے زیادہ دیا جاتا ہے. یعنی بزرگان دین نے صبر کی مثال اس بھٹی کی طرح دی ہے کہ جب کسی چیز پر میل چڑھ جاتا ہے یا کسی چیز کو صاف کرنا ہوتا ہے تو اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور پھر بڑی ہی وہ اجلی ہو کے صاف ستھری ہو کر نکلتی ہے, رنگ منگ سے دور ہو جاتا ہے, چمک رہی ہوتی ہے. تو یوں انسان کو مصائب میں, تکالیف میں ڈالا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
فرمایا گیا انما مع العسر یسرا، یعنی تکالیف کے بعد دو آسانیاں ہیں. اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تکالیف کے بعد دو آسانیاں ہیں.
سبحان اللہ.
اور بعض روایتوں میں یوں الفاظ ارشاد ہوئے، یہ تو آیت تھی خیر، کہ شدت کے بعد فرح ہے،
سبحان اللہ،
یعنی غموں کے بعد خوشیاں ملتی ہیں انسان کو. تو اگر کوئی انسان امیر بھی ہے تو کوئی پیسے کی پرواہ نہیں ہے، تو کیا وہ غمگین نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ تکالیف کا شکار نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ ایک فکری رنج کا شکار نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان غم سے تکالیف سے بے نیاز نہیں ہے. تکالیف زندگی میں پہنچتی ہیں، اصل معاملہ یہ ہے ان حالات کا انسان سامنا کرے،
ٹھیک ہے،
بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگے. چوتھی وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو طالب آخرت ہے اس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا. ایک روایت بیان کی کہ اشد الناس بلاءً، مصیبتیں اور پریشانیاں سب سے زیادہ جنہیں پہنچی الانبیاء، وہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، ثم العلماء، پھر علماء کو پہنچیں گی، ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ، جتنا زیادہ نیک ہوگا آدمی اتنی زیادہ اسے مصیبتیں اور پریشانیاں پہنچیں گی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بڑے ہی پیارے الفاظ بیان فرماتے ہیں، جو شخص بھی نیکی کا قصد کرے گا اور راہ آخرت اختیار کرے گا وہ ضرور ان محنتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہوگا،
ضرور
ضرور اللہ کے سپرد کیے ہوئے کام انجام دے گا، تو اسے مالی تکلیف بھی پہنچے گی، جانی تکلیف بھی پہنچے گی، اور یہ جو یہود نصارہ مشرکین ہیں ان کی طرف سے بھی باتیں سننے کو ملیں گی.
ٹھیک ہے،
آج آپ دیکھ لیں کوئی بھی اسلام کی بات کی جائے نا، سب سے پہلے وہ موم بتی مار کا طبقہ چیختا ہے کہ جسے غیر مسلم لوگ فنڈنگ دیتے ہیں،
صحیح،
وہ اسلام کے ہر ایشو پر بولنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے کیونکہ اسے پیسے ملتے ہیں اس چیز کے،
صحیح.
تو آج بھی یہ صورتحال ہے کہ غیر مسلموں پر کے فنڈنگ پر چلنے والی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ
بزم
ہے، تنظیم تو نہیں کہوں گا میں، 8-15 افراد پر مشتمل کو تنظیم تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک اثر و رسوخ پیدا کرتی ہیں معاشرے کے اندر، اور وہ آج بھی ایک لابنگ کرتی ہیں اور ایک میڈیا کا استعمال کرتی ہیں. یعنی کس المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے معاشرے میں، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے ترجمانی ضرور کرتا ہے،
صحیح،
کوئی نمائندگی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یعنی اس کے بہاف پہ کوئی بھی نہیں ہے،
کوئی بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
ایک چھوٹی سی تنظیم ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا نام این جی او ہے،
ٹھیک ہے،
وہ بیٹھ کے ترجمانی کرتا ہے،
صحیح،
اور وہ بیٹھ کے جو نا اپنا موقع بیان کرتا ہے،
اپنی رائے تھوپنے کی،
اپنی رائے بیان کرتا ہے، ایک کام چلے یہیں پر رہے، اپنی رائے بیان کرتا ہے، لیکن جو جن کی بہاف پر لاکھوں لوگ موجود ہیں ان کو لا کر نہیں بٹھایا جاتا کہ جناب آپ ترجمانی کریں.
صحیح.
اور المیہ یہ ہے اگر کہیں موقع بھی دیا جاتا ہے اسلام کی ترجمانی کرنے کا تو ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کے، جن کی کمزور دلائل کو دیکھ کے، جن کی کمزور باتوں کو دیکھ کے لوگ الٹا اسلام کا مذاق اڑائیں.
صحیح.
مطلب اس کے بھی اپنے معیارات ہیں،
ٹھیک ہے،
کہ بھائی کس کو بٹھانا اور کس کو نہیں بٹھانا،
ٹھیک ہے،
سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا،
صحیح،
اور جن سے ایک تفریح کا ماحول پیدا ہو ان کو لا کر بٹھا
کر
ترجمانی کی جاتی ہے،
ٹھیک ہے.
خیر یہ ایک الگ چیز تھی. مزید فرمایا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے، صبر کرو گے اور ڈرو گے تو یہ بہت ہمت کے کام ہے.
سبحان اللہ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کو عزم امور قرار دیا,
سبحان اللہ,
ہمت والا کام قرار دیا ہے.
طالب آخرت جو ہے صبر کرے گا تو عزم الامور, ماشاء اللہ.
تو یہ چار وہ فوائد تھے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نقطے کے تحت بیان کیے کہ صبر کی بنیاد پر عبادت میں آسانی ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
انسان کے لیے جو عبادت کرنا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. دوسرا مرکزی فائدہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ صبر کی برکتوں سے دنیا میں اور آخرت میں, پہلا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ عبادت میں مطلب کہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, دوسرا جو نقطہ ہے یہ مطلب بہت وسیع ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. اب کس کس طرح بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں
دس, یعنی آگے انہوں نے
جی آیت من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو تقوی اختیار کرے. تقوی کیسے اختیار کرے گا؟ وہ تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے.
صحیح.
اور حرام سے جو بچنا ہے کیا وہ بغیر ضبط اور بغیر صبر کے ممکن ہے؟
نہیں.
اگر کوئی شراب چھوڑتا ہے تو کتنی مشقت اٹھائے گا, کوئی مال حرام یوں رشوت آ رہی ہے اور چھوڑتا ہے تو کتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا. تو فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ پیدا کر دے گا, ایسی جگہ سے دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. دوسرا فائدہ, صبر کے ذریعے انسان دشمنوں پر فتح مند ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, آپ صبر کریں بے شک نیک انجام متقین ہی کا ہے.
سبحان اللہ.
مطلب صبر کریں,
سبحان اللہ,
اچھا انجام پائیں,
دلاسہ دے دی,
جزا اور صلاح, سبحان اللہ, دونوں ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں. تیسرا فائدہ کہ صبر کے ذریعے انسان اپنی مرادیں پا لیتا ہے.
ماشاءاللہ.
فرمایا گیا وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل بما صبروا, اللہ تعالیٰ کے نیک کلمات بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے پورے ہوئے. یعنی جو جو مرادیں انہوں نے مانگی تھیں صبر کی وجہ سے انہیں دے دی گئیں.
سبحان اللہ.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوتھا فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ لوگوں کا پیشوا بن جاتا ہے. فرمایا وجعلنا منہم ائمتین یہدون بامرنا لما صبروا, اور ہم نے ان کو صبر کے باعث لوگوں کا امام بنا دیا.
سبحان اللہ.
کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی تبلیغ کرتے ہیں. پیشوا وہی ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آگے بڑھاتا رہے وہی پیشوا ہوتا ہے. پانچواں فائدہ کہ صبر سے انسان اللہ تعالیٰ کی ثنا کا مستحق ہوتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ جو صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریفیں فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
آیت مبارکہ انا وجدناہ صابرا, ہم نے پایا اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا. نعم العبد انہ اواب, کتنا ہی عمدہ بندہ ہے, بہت ہی رجوع کرنے والا. حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے. فرمایا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے سے جنت کی بشارتیں ملتی ہیں. آیت مبارکہ وبشر الصابرین, اور بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. ساتواں فائدہ, صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. آٹھواں فائدہ، صبر کے ذریعے بندے جنت میں اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے. فرمایا گیا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور ان لوگوں کو صبر کے صلہ میں جنت کے اندر بالا خانے عنایت ہوں گے. نواں فائدہ، صبر کے طفیل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرامت و عزت کا بندہ مستحق ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے صبر کرنے کے صلہ میں تمہارے رب کا تم کو سلام ہو.
سبحان اللہ،
صبر کے باعث بندے کو آخرت میں بے حساب اور بے شمار ثواب عطا ہوگا. ارشاد فرمایا گیا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب ملے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف جگہوں پر جو آیتیں وارد ہوئی ہیں ان کو، ان میں سے کچھ کو، ہر بات اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، کچھ کو
حدیث میں بھی بہت،
جی ہاں، بیان کر کے صبر کرنے کی جو وہ ہے جزا ہے وہ بیان کی ہے کہ دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوتے ہیں. اب اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عادت کے مطابق جو چار عنوانات گزرے ہیں پیچھے،
جی،
ان سب کو مزید ایک دفعہ ان کی دہرائی کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور اس پر کچھ مزید واقعات بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن جو سمجھنے اور سمجھانے کی چیزیں تھیں وہ ہم نے تقریباً بیان کر دی.
الحمدللہ.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک سوال قائم کیا یہاں پر کہ صبر کہتے کسے ہیں.
اچھا، ٹھیک ہے.
تو فرمایا صبر کہتے ہیں روکنے کو، لفظی معنی ہے صبر کا روکنا. اور فرمایا اصطلاحاً صبر دل کی کوششوں میں سے کوشش کا نام ہے.
ٹھیک،
یعنی صبر کا تعلق احساسات سے ہے کہ دل کی کوششوں میں سے ایک کوشش کا نام ہے. کس کوشش کا؟ کہ انسان کسی تکلیف پر فضا نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے اور اس کیفیت پر راضی رہے. فرمایا ذکر اضطراب کا فی شدہ، کہ اپنی تکلیف کے وقت جو بھی اضطراب ہے اس کا ذکر کرنا بے صبری ہے. اس پر بندہ اس کو فیس کرے، اس سے سمجھوتا کرے اور اس کا شکوہ نہ کرے. ٹھیک ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ یہ نہ کہتا رہے کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیوں ہو گیا میرے ساتھ، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میں ہی ملا تھا. یہ سب جو کلمات ہیں یہ بے صبری کے کلمات.
ٹھیک ہے،
اس کے بجائے وہ یہ کہے کہ بس ہونا تھا، ہو گیا،
اللہ کی مرضی،
اب اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، بہتری کرے،
ٹھیک ہے،
جلد میں صحت یاب ہو جاؤں. تو یہ دو مختلف انداز ہیں سوچنے کے.
ٹھیک ہے،
ایک مثبت انداز ہے اور ایک منفی انداز،
لیکن دل بھی ساتھ ہو جو کہہ رہا ہے وہ.
دل ہی کا تو اصل کھیل ہے.
ٹھیک ہے،
فرمایا نا کہ دل کی کوشش کا نام صبر ہے.
صحیح صحیح.
کس کوشش کا نام؟ کہ اپنے آپ کو شکوہ اور شکایت سے بچانے کا نام،
اس کیفیت پر غالب آ جائے جو اس پر مصائب اور آلام آئے.
بالکل.
ٹھیک ہے،
تو یہ وہ ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک سوال قائم کیا آخر صبر کریں کیسے.
صحیح.
تو فرمایا کہ بندہ اس وقت یوں ذہن بنائے کہ میری بے صبری سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تکلیف میں کوئی کمی ہوگی، نہ تکلیف میں اضافہ ہوگا، تو پھر بے صبری کا فائدہ کیا؟
صحیح.
اور جو فضائل ہیں مزید صبر کرنے کے، مطلب بہت سارے حدیث میں بیان ہوئے ہیں، تو وہ اسی کو حاصل ہوں گے جو صبر کرتا ہے. آخرت کی جزا ہے، آخرت جو آج اتنی ساری جو آیات کے اندر فضائل بیان کیے گئے ہیں صبر کے، یہ بھی یقیناً اسی کو ملیں گے کہ جو صبر کرے گا.
کرے گا،
کرے گا. اور بزرگوں نے یہی فرمایا کہ تکلیف پہنچی اور وہ جو شروع کا وقت ہے نا، تکلیف پہنچنے کے بعد کا جو وقت ہے وہی اصل صبر کا وقت ہے.
ٹھیک ہے.
پہلے جو نا وہ میت پر خوب بین کیا اور آؤ فغاں کی اور کیا ہو گیا کیوں ہو گیا ہمارا کیا ہوگا, خوب شکوا شکایت کی اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اندازی ہے.
یہ صبر نہیں,
یہ صبر نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا صبر جمیل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟
موصوف صفت ہے.
اچھا.
جس طرح اجر جزیل لفظ استعمال ہوتا ہے تو صبر جمیل کا مطلب یہ ہے فصبر جمیل, کہ صبر جو ہے وہ ایک انتہائی عمدہ چیز کا نام ہے.
ٹھیک ہے.
اجر جزیل کا مطلب ہے بہت بڑا اجر. تو ہم کہتے ہیں نا اے اللہ ہمیں صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما, یعنی ہمیں عمدہ طریقے کا صبر عطا فرما.
ٹھیک ہے.
اور اس عمدہ طریقے سے جو صبر ہو اس پر بہت بڑا اجر عطا فرما.
ٹھیک ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا.
چوتھا باب اب ختم ہو گیا.
چوتھا باب پورا ہو گیا.
الحمدللہ ہم نے رضا بالقضاء اور صبر, بالخصوص صبر سے متعلق جو مدنی پھول سنے بہت ہی اہم تھے, اور ایک نئے انداز سے نیا مصداق بیان کیا کہ صبر کن کن مواقع پر کہاں کہاں ہو سکتا ہے. اس آج کے سبق کو یاد رکھیے, منہاج العابدین جو کتاب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے یہ شائع بھی ہو چکی ہے, اس کو خرید فرمائیں, ویب سائٹ پر بھی امید ہے یہ موجود ہوگی, وہاں سے حاصل کریں, اس کو پڑھیں. انشاءاللہ عزوجل یہ بار بار پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے اور مصائب و علام کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی نعمتوں پر شکر کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
راہ پر خار ہے کیا ہو نہ ہے, پاس گار ہے کیا ہو نہ ہے,
تیار ہے.